فیضانِ رمضان فیضانِ رمضان فیضانِ رمضان 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 فیضانِ رمضان 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 رمضان
ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائف اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک مناجات حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا.
اللہ لا
کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط, کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط, ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ نبینا صلی علی محمد.
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
وحید عبدالعطاری سر والدہ کا نام ہے زینت, میں سر سفیر میلسی جس سے تہاڑی پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا سر مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کرنا تھا کہ یہاں پر میں جو بھی کام کرتا ہوں پاکستان میں میرے لیے مناسب نہیں ہے, یعنی کہ کچھ بھی کام نہیں چلتا. اب مجھے سعودی عرب سے کال آئی ہے کہ وہاں سے یعنی کہ ویزا ہے میرے لیے ٹریولنگ کا, کیا میرے لیے مناسب ہے؟ یہی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں.
میں فضل کریم بات کر رہا ہوں اسپین سے. میرا کام کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور رشتے کے بیچ میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے.
میری جاب کا مسئلہ ہے, مجھے جاب نہیں مل رہی, بہت کوششوں کے باوجود مجھے جاب کہیں بھی نہیں مل رہی. دو تین سال ہو گئے ہیں مجھے جاب نہیں مل رہی ہے, اس لیے کوئی مسئلہ ہے کوئی حل بتائیں. میرا نام وسیم ہے, میری ماں کا نام غلام زہرا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے لیے ساری عرض کروں باب المدینہ کراچی. میرے والد محترم کا نام ہے اللہ رکھے, اور میں گورنمنٹ میں جس جگہ پہ ہوں وہاں سے ٹرانسفر کرانا چاہتا ہوں, اور کیونکہ یہاں پہ کافی پریشانی کا شکار ہوں. اس کے لیے برائے کرم استخارہ فرما دیں کہ میں ایسا کر لوں یا نہیں.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل آپ کے استخارے کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. ابتداءً عبد الوحید بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ کام پورا نہیں ہوتا، اور بیرون ملک جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے عبد الوحید بھائی، استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اور بیرون ملک جانا فی الحال آپ کے حق میں ابھی بہتر نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفات نام ہے، یا مؤخر، روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد فضل کریم بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے روحانی علاج اپنے مسائل کے حوالے سے معلوم کرنا چاہے تھے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 80 مرتبہ یا حکم، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفات نام ہے، یا حکم روزانہ 80 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے. اور رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو الله احد الله الصمد، یہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں. اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 90 دن. اس کے بعد ہمارے وسیم بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری جاب کا مسئلہ ہے، کہیں جاب نہیں لگ پا رہی. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا اس حوالے سے، تو استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جاب کے حوالے سے نہیں، روحانی اللہ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفات نام ہے، یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عزوجل رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کی جاب کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ عزوجل سبب بن جائے گا. اس کے بعد آخر میں اصغر علی بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے باب المدینہ کراچی سے قول کی، آپ نے کہا کہ میں کسی گورنمنٹ ادارے میں کام کرتا ہوں، اب میں وہاں سے ٹرانسفر کروانا چاہ رہا ہوں، کیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے. اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفات نام، یا سمیعو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، بغیر گفتگو کیے اس عمل کو آپ پورا کریں، اس عمل کو جاری رکھیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو آپ کی وہ جائز دعا قبول ہو جائے گی.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
میرا نام محمد سعادت تاری ہے، میں مرکز والے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. میری فرمائش ہے کہ مجھے سیدی اتار سلام دکھا دے.
سیدی اتارا، سیدی اتارا، مرشدی اتارا، مرشدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا لشم امدا امام لشم زار دلا میں لشم امدا امام لشم زار دلا میں لشم امدا امام لشم زار دل پانونا زار دل پانونا او زار دیدارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو میٹھے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو تیرا کرم ہے ذاتِ باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری تیرا کرم ہے ذاتِ باری اتاری ہوں اتاری میں اتاری ہوں اتاری میں گزیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میری فرمائش یہ ہے کہ روحانی علاج میں آپ نے جوڑوں کو درد کا علاج بتایا تھا تو آپ دوبارہ اسے ریپیٹ کر دیں تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکیں
جوڑوں کے درد کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنی یا غنی یا غنی یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عزوجل درد میں افاقہ ہوگا
جی وہ جو جمعہ نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ تو سنوا دیں
اے شاہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ و سلام اے شاہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلسلہ آپ کی فرمائش میں میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے امام اعظم کے مزار پر حاضری کے مناظر دکھا دیں
سبحان
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امام اعظم
میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم بغداد معلی عراق شریف میں امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائض و انوار پہ حاضر ہیں اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. سیراج امت ملا ہو تم سا سیراج امت ملا ہو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
کوئی بھی نیکی کرنے پر لوگوں کی باتوں اور ریاکاری سے کیسے بچا جائے؟
جس کو ریاکاری کا خطرہ ہو اس کو تو اپنا عمل چھپانا چاہیے. اور ویسے بھی بزرگوں کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں بھی چھپائے. لیکن ہمارا انداز الٹ ہے, گناہ تو لوگ وہ پھٹ پڑتے ہیں بول دیتے ہیں اپنے, لیکن اور نیکیاں بھی اسی طرح بول پڑتے ہیں چھپاتے نہیں. دونوں کی یہی حالت ہے اور انتظار رہتا ہے کہ کسی طرح ہم کوئی موقع ملے تو میں اپنے مطلب کارنامے میں سناؤں, میں فلاں کام کرتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, اتنے عرصے سے اشراق میری نہیں چھٹی, چاشت نہیں گئی, تلاوت کرتا ہوں, پہلی صف نہیں چھوڑتا, سارا رمضان کا مہینہ میں نے پہلی صف میں نماز پڑھی. نیکیاں چھپانے کا ذہن بہت مشکل ہے. نیکیاں اگرچہ ظاہر کرنے کی بھی صورتیں ہیں کہ کوئی پیشوا ہے وہ اپنی نیکیاں اس نیت سے اگر کوئی نیکی ظاہر کرتا ہے کہ جو ماتحت ہیں ان کو رغبت ملے گی تو یہ اس کا نیکی کا اظہار کار ثواب اس نیت سے. تہدی سے نعمت کے لیے, اللہ کی نعمت کے چرچے کے لیے کوئی اپنی نیکی کا اظہار کرتا ہے تو بھی درست, لیکن یہ مطلب پھر بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد تیسری میں اس کا کافی یعنی کہ مناسب بہت پیارا خلاصہ فرمایا کہ نیکی کا اظہار کون کرے, کب کرے اور کون نہ کرے وغیرہ. اس پر تو یہ سارا بیان کر کے تصوف کے مدنی پھول ارشاد فرما کر پھر اپنا اندیہ یہ دیا ہے کہ نیکیاں چھپانے ہی میں عافیت ہے. ریا کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کا اظہار, کسی پر عبادت ظاہر کرنے سے مقصود سامنے والے کے دل میں عزت پیدا کرنا, اپنا مقام پیدا کرنا, یا اس سے کچھ مالی فائدہ حاصل کرنا, یہ ریا کی تعریف. تو تعریف پر نظر رکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل ہوگا کہ آپ اس کو کیوں بتا رہے ہیں. تو اسی لیے کہ یار یہ اپنا مطلب تھوڑا رسپیکٹ کرے, مجھے دیکھ کر مطلب احترام کرے, پسندیدہ نظر سے مجھے دیکھے. خالی پسندیدہ نے کوئی بولے نا میں نے یہ عمل کیا, وہ عمل کیا, یہ کیا, وہ کیا, آدمی یوں دیکھے گا یا جھک کر ہاتھ چوم لے گا تو یہ اس کو اس کا پگار مل گیا, اس کی تنخواہ مل گئی, اس کا گویا اجر مل گیا. اور اب قیامت کے دن بہت رسک ہے کہ جو ریاکار ہوگا نا اس کو قیامت کے دن پکار جائے گا, او ریاکار. اب بھرے مجمع میں یہاں بھی اگر کوئی کہہ دے کسی کو کہ او ریاکار چپ مر, کیا بک بک کیا جا رہا ہے, اپنی نیکیوں کا اظہار کیے جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے وہ حالت خراب ہو جائے اس کی. قیامت کے دن سب کے سامنے اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ او ریاکار وہ مکار, پھر یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اجر اس سے لے, بدلہ اس سے لے, ثواب اس سے حاصل کر, اللہ کے لیے تو عمل کیا نہیں تھا جو ثواب ملے تم کو. تو اس سلسلے میں آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے, اس کا نام ہے ریاکاری. یہ مختصر سی کتاب ہے, 100-125 صفحے کی ہوگی شاید, تو اس کو آپ حاصل کیجئے, اس کو پڑھیے, انشاءاللہ عزوجل عمل چھپانے کا ذہن ملے گا, اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کہ بس اس کا اجر مجھے اپنے رب سے لینا ہے. بندہ کیا دے گا یار, بندہ دے دے کے بھی کیا دے گا, رب تو اپنی جنت عطا کر دے گا اپنے کرم سے. وہ جنت زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی بڑی ہے. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً 20 سال کا عرصہ ہے نا, 20 سال تک یہ روزے رکھتے رہے, لیکن ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ روزہ رکھتے, نفلی روزہ. ہم ایک روزہ رکھیں تو میڈیا کو مدنی چینل پر کھڑے ہو کر اعلان ہوگا محمد علیہ روزہ رکھے گا کل, نفلی روزہ. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے دور میں بھی یہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ عمل کر کے ریا کرتے تھے, اب عمل کے بغیر ریا کرتے ہیں. نیکیاں کی نہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں نیکی کی ہے, اس طرح کی ریا کرتے ہیں. عمل کسی طرح کوئی ایسا اللہ کرے ہمارا ذہن مجھے اصل بیچے نہیں ہوتی ہے یار, ہم اتنے سال سے فلاں فلاں دین کا کام کر رہے ہیں اور کسی کو بھی نہیں پتا, کوئی داد دیتا ہی نہیں, کیا کرتا, خود داد وصول کرتے ہیں.
ایک چھوٹی سی وضاحت بابا آپ سے عرض کروں گا کہ ابھی آپ نے ایک بہت خوبصورت سا دو کلمات ادا کیے کہ ہمیں بے چینی ہوتی ہے یعنی اپنی عبادت کو ظاہر کرنے کی, کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتے ہیں. اس بے چینی, یہ بے چینی ہوتی ہے یہ تو ہے کہ اگر ہم سے کوئی اچھا کارنامہ, کوئی ایسا خوبصورت کام ہو جائے, ہمارے بارے میں کوئی ایسی خوبصورت بات سامنے آ جائے, کوئی ایسی کرشماتی چیز ہو جائے, جب میں کوئی مستقل طور پر کوئی کام کر رہا ہوں تو ایک آدمی کو اپنی صلاحیتیں اور اپنی خصوصیات کا اظہار ہو, اس سے اس کا ایک دل خوش ہوتا ہے. اب یہ جو بے چینی ہے اس کو روکنے اور دبانے کا کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں.
بس وہ اپنے اعمال کا اظہار کرنے کی بے چینی ظاہر ہے, من جانب شیطان بھی ہو سکتی ہے, یہ امتحان ہے اس کا کہ اگر یہ ریا کے لیے بتانے کے لیے اس کو بے چینی ہو رہی ہے تو اس پر قابو پائے اور ریا سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس کو توجہ میں لائے, اس کے عذابات کی طرف توجہ کرے اور نہ بتانے کے فضائل پر توجہ دے کہ جو عمل چھپا کر کیا جائے اس میں ایک روایت کے مطابق 70 گنا ثواب ہے, 70 گنا ہے وہ عمل, اور جو نماز نفل چھپ کر پڑھی جائے وہ 25 گنا ہے, یہ بھی ایک روایت ہے. تو اس طرح کی روایات اگر ذہن میں تو اس پر توجہ لائے کہ مجھے چھپاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے چھپاؤں گا تو ثواب زیادہ ملے گا, اور بتاؤں گا اور یہ نیت ہے میری کہ تاکہ لوگوں میں تھوڑی واہ واہ ہو جائے, عزت میری بڑھ جائے یا کچھ تحفے مل جائیں گے, تو وہ ریا ہے اور یہ میرے لیے تباہ کار ہے. اس طرح انشاءاللہ ذہن بنائے گا تو بچت کی صورت بنے گی. یہاں تو باقاعدہ آ کر میرے کو بولتے ہیں کہ میرا فلاں کارنامہ ہے تحفہ دو, رجب شعبان کے روزے رکھیں تسبیح دو, فلاں کام کیا میرے کو یہ دو وہ دو, آتے ہیں تحفے لینے کے لیے. بےچارے مطلب میں کیا ایک ایک کو وہ لائن لمبی ہوتی ہے لیکچر دوں, سمجھاؤں کسے ان کو کہ یار بس ایک تسبیح میں 12 ماہ کا سفر بیچ دیا تم نے, یار میں 12 ماہ سفر کیا, پین دو میرے کو, ایک پین کے بدلے 12 ماہ کی قربانی, اتنی بڑی قربانی, اتنے بڑے ثواب کا یوں بالکل داؤ پہ لگا دیا. یار یہ تعداد ہے جو اس طرح میرے پاس آتی ہے تحفے لینے کے لیے. میں اپنے شوق سے, ایک بات ہے کہ میں سونے کی اینٹ اٹھا کر دے دوں وہ الگ بات ہے مجھے پتا چلے. تو اس لیے بچت کے لیے بہت سارا علم چاہیے, اور صرف علم کافی نہیں ہے, رب کی توفیق شامل حال ہو تب آدمی بچ سکتا ہے, ورنہ بچنا بہت مشکل ہے. خود علم حاصل کرنے میں بھی تو بہت ساری ریاکاریاں گھس جاتی ہیں. اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا عمل جو ہے نا, یہ پہاڑ جتنے ریاکارانہ عمل سے کیا مطلب, وہ ہے نہیں, وہ تو مقابلے میں بھی نہیں ہے. تھوڑا سا عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ بہت بڑا عمل ہے. ہو اخلاص کے ساتھ یار, کوئی تو ایسی نیکی بندہ لے جائے قبر میں کہ جو کسی کو پتا نہ چلے, نہ امی کو نہ ابو کو نہ بیسٹ فرینڈ کو, ہم سے یہ بھی نہیں, بہت مشکل ہے.
پھر آپ نے دیکھا بعد نماز عصر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع.
اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہے. جنت کی دعا کرتے رہا کرو. جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالی سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. جنت میں 100 درجے ہیں, ہر دو درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے. ان چیزوں کا بڑا خصوصیت کے ساتھ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جنت میں حورے کیسی ہوں گی، جنت کے مکان کیسے ہوں گے، جنت کے محلات کیسے ہوں گے، جنت کا کھانا کیسے ہوگا، جنت کے مشروب کیسے ہوں گے. جنت والے اعمال کو بجا لائیں گے، اللہ کی رحمت کو پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی، اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں. وہ ہے کوئی دنیا کا مالدار ترین آدمی ہو جس نے اپنے گھر کی دیواریں سونے چاندی کی بنا کر رکھی ہوں، اور پھر یہ تو سونا چاندی جنت کا سونا چاندی ہے. جنت میں نجاست، گندگی، پخانہ پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہیں ہوں گے. ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر با قصد، یعنی ارادتن اور بلا قصد، یعنی بلا ارادہ مثل سانس کے جاری ہوگی. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. جنت میں کسی کے لیے غم نہیں. اے غم و دکھوں سے بھری دنیا میں جینے والو، اس جنت کی تیاری کرو جہاں غم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے مولا، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی. اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، اور وہ دیدار الہی سے بھر کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی، اللہ کا دیدار کریں گے. میرا رب فرماتا ہے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوران میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے. یہ ہے جنت. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. بندہ گناہ سے بچے، برائی سے بچے، اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل میں پیدا کرے، تنہائی میں رب سے ڈرے، لوگوں میں رب سے ڈرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، خوف خدا کے ساتھ جیے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اور جنت پانے کی صورتیں پیدا کرے. کب تک گل چھڑے ہو رہیں گے؟ شراب آئے، شراب پیتے پیتے آخر گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اعضا اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. کتنے شرابی ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں. کب تک شرابیں پیو گے؟ کب تک جوا کھیلو گے؟ آخر ایک گھر بھی بکتا ہے، گھر کا زیور بھی بکتا ہے، بہت کچھ بک جاتا ہے. پھر قتل و غارت گیری ہوتی ہے، یا تو تم کسی کا قتل کر دیتے ہو، کوئی تمہارا قتل کر دیتا ہے، یا بے یارو مددگار ہو کر در در کی ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو. کب تک بدکاریاں کرتے رہو گے؟ کب تک؟ آخر ایک وقت آئے گا کہ کسی قابل نہیں رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور ڈریں اس رب کے غضب سے، اور تیاری کریں اس جنت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تیرے گناہگار، تیرے سیاہکار، تیرے بدکار بندے تیرے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہیں، تیری رحمت پر ٹک ٹکی باندھے ہوئے دعا میں حاضر ہیں. بولا ہمارے گناہ بخش دے.
اے مولا، میزان عمل پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں، اس وقت بھی آسانیاں ملے.
میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر یا رب.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان نجاشی کے دربار میں پہنچے، اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ کیا آپ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک مکمل سورت سورہ مریم کی طرف منسوب ہے. پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں، تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں 70 آدمی تھے, تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زارو قطار رونے لگے. قرآن پاک میں ساتواں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہیں ان واقعات کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں, اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے. کہتے ہیں اے رب ہمارے, ہم ایمان لائے, تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے. ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلی عبادت ہے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. تو ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا یہ اعلی عبادت ہے عشق الہی کے وقت. اسی طرح عذاب الہی کا خوف, رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے. بہت سے عاشقان رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں, یہ بھی قرآن کی ایک لذت و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو رونا ہے نا, اس کے متعلق چند مدنی پھول میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یقیناً قرآن پاک یہ رمضان مبارک میں بالخصوص کہوں گا کہ ایک تعداد ہے جو تلاوت کرتی ہے, کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. واقعی یہ رمضان مبارک کا بہت زبردست فیضان ہے. یہ ماہ نزول قرآن ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی واقعی ایک تعداد ہوتی ہے. خوش نصیب ہے وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے کہ اس کی مثال ترنج کسی ہے کہ اس میں خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے. جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی, تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے, اس کے لیے دو اجر ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا, جب تم اسے پڑھو تو رو, رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب تم سورہ سبحان میں سجدہ کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو, اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے. اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال غم کو حاضر کرے کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے. امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے, وعدہ اور عہد و پیما کو یاد کرے, پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات و ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے. اس پہ یاد کرے کہ قرآن نے کیا کیا مجھے کرنے کا حکم دیا اور میں کس قدر نافرمانی کرتا ہوں. اس سے اس کو ایک مطلب کہ وہ ایک ندامت ہوگی, ایک غم پیدا ہوگا, ایک افسوس ہوگا, گلٹی فیل کرے گا وہ اپنے اندر, اور پھر اس پر یہ روئے گا. یہاں جب غم ہوتا ہے نا تو پھر رونا آتا ہے. آئیے چلتے ہیں پہلے کہ عام اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں.
برداشت کرنا, روزے رکھنا, تقویٰ پرہیز کرنا, اپنی زبان کنٹرول کرنا, نماز پڑھنا, تراویہ کرنا, اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا, بس یہی ہے. بس کیا کرے, ابھی کسی کو کچھ بول نہیں سکتے. اتنے سارے ینگ لڑکے, اتنے ینگ لڑکے جو کہتے کہ گھر والوں کے سامنے ان کا روزہ ہوتا ہے اور چھپڑ میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. چاہے وہ اچھا کام ہے یا غلط کام ہے, یہ ہم لوگوں کا حالات ہے. دل کا خراب حساب ہے اور کچھ حساب نہیں ہے.
فلسفہ رمضان ہے, روزے رکھنا, اللہ کی عبادت کرنا, صرف اللہ کی راہ میں چلنا, صبر کرنا چاہیے. اگر روزے میں ہو آپ, مطلب ہر چیز سے آپ پاک رہو گے.
کسی کو کہیں جانا ہے, کسی کو کہیں جانا ہے, خریداری بھی کرنی ہے, تو اب یہ بے قراری جو ہے سخت تو مطلب گھر پہنچنے کی ہے, روزہ کھولنے کی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری یہاں رمضان میں ہی نہیں, ہر لمحے بے صبری بے صبری بے صبری، یہ تو ہر پل رہتی ہے
نوید بھائی. یہاں یہ تو یہ نا کہ کوئی بولے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں ضبط کرتا نہیں ہوں، مجھ سے تو یہ سب نہیں چھوٹتا تو چلو میں روزہ چھوڑ دوں، ایسا تو نہیں ہے؟ روزے کا فرض تو ادا ہو ہی جائے گا نا.
روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہے جس طرح مثال کے طور پہ کوئی پرندہ بغیر پروں کے ہو، کہ پرندہ بغیر پروں کے ایک بے فائدہ چیز ہے، اگرچہ اس نے پرندہ تو حاصل کر لیا لیکن جب بغیر پروں کے ہے تو اڑے گا کیسے؟
جی
ایسے ہی اگر کسی بندے نے روزہ رکھا، کھانے پینے سے رکا رہا، دیگر منکرات سے رکا رہا، لیکن وہ اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ نافرمانی بھی کرتا رہا، لوگوں پر غصہ بھی کرتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، بد نظری بھی کرتا رہا، تو اس روزے کا اس کو کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا.
رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
آج جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک ہے، تو ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے،
ٹھیک ہے؟
نام و نسب ذرا غور سے سن لیں
جی.
محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی، فلسطین کے قریب شہر غزہ میں پیدا ہوئے. ایک قول کے مطابق آپ اسی روز پیدا ہوئے جس روز امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. ایک روایت کے مطابق تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر
جی جی
آپ کے منہ میں اپنا لہب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک داخل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. آپ آخری عمر میں بغداد سے مصر تشریف لے گئے اور وہاں شب جمعہ بعد نماز مغرب 54 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی. آگے جا کے اگر دیکھتے ہیں تو امام شافعی کے اگر شاگردوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی نام آتا ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے ماشاءاللہ، میں ان کو ایک مدنی پھول یہ دینا چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے کے باوجود محبت قائم رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مطلب کہ نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تو نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، لیکن ہماری محبتیں تو نہ ٹوٹیں. کوئی جب تک کہ کوئی مانعِ شرعی نہیں ہے. میرے غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود مقلد ہیں اور آپ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید اختیار کی،
سبحان اللہ.
تو آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے بزرگ آج بھی بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے نام کسی نہ کسی بزرگ سے، ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، آج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک لیے حاضر تھے.
یا ماشاء اللہ، مجھے آپ کا مشورہ یاد آ رہا تھا پچھلے دن جو ہوا تھا. آپ نے فرمایا نا کہ پیار و محبت کی فضا جو ہے وہ قائم تھی، تو میں نے چاہل کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے اندر بہت سارے جو ہے وہ شافعی پائے جاتے ہیں الحمدللہ.
جی جی
ماشاء اللہ.
پیارے بابا جان، جو اسلامی بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو میرا سلام لازمی کہنا، اور کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں ہمارے لیے ان سے دعا لازمی کروانا، تو ان اسلامی بھائیوں کو پیارے بابا جان ہم کیا جواب دیا کریں، یا پھر آپ کی بارگاہ میں ان کا پیغام کیسے پہنچائے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
ایک بیچارہ بھول گئی ہے شاید، اس میں توجہ نہیں ہوئی. اس سے بڑی مصیبت اس وقت آدمی پر پیش آتی ہے یا اس کو پوچھتے ہیں کہ میرا سلام پہنچائے گی نہیں، میرے لیے دعا کروائی گی نہیں، اب مرے. تو اب آپ نے کہنا میں بھولیا، اس نے کہنا کہ ہم غریبوں کو کہاں یاد رکھیں گے. اب یہ ایک چلا سلسلہ فضول گوئی کا. اس میں پھر مروت میں وہ بعض لوگ بول دیتے کہ ہاں میں نے دعا کروا لی, ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کی تھی, تو جھوٹ در جھوٹ. تو اس لیے سچ بولنا چاہیے, بھلے اس تھوڑا لیکچر دے گا وہ, ہم غریبوں کا یاد رکھیں گے تو بھول گئے, اس پر کوئی الزام تو نہیں ہے, نہ وعدہ خلافی کہلائے گی ہے نہ گناہ ہے, اس پر بھول جاتا آدمی. تو اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں کو میرا سلام کہیں, تو اگر آپ نے کہا کہ میں آپ کا سلام یعنی ہاں کہہ دیا, تو اب اس کو سلام کہنا واجب ہو جائے گا. اگر آپ نے ہاں نہیں کہا, صرف سن لیا, یوں سر بھی نہیں ہلایا, سر ہلانا بھی ہاں کہنا ہے, ہمیں سر ہلاتے نہ, ہمیں ہمارے یوں ہلاتے, بعض ملکوں میں ہاں میں یوں ہلاتے, سمجھے, تو جہاں کا جیسا عرف. تو اس لیے اگر آپ نے اشارے سے یا زبان سے ہاں کہا ہے تو آپ پہنچانا واجب ہو گیا. اب اگر پہنچانے کی کوئی صورت نہیں بنی, آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا, اور اگر ملاقات ہوئی تو ملاقات بھی وہ جھلک ہوتی ہے, ٹائم اتنا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی تفصیل سے بات کر سکے, اتنی رش ہے, جس نے ملاقات کی اس کو اندازہ ہوگا. اس صورت میں اگر بھول گیا تو ٹھیک ہے, تو وہ اگر پوچھے تو کہہ دیں کہ میں بھول گیا. یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چٹھی لکھ کر آپ کو جو بھی سلام کہنا ہے, جو بھی مسئلہ ہے, پریشانی ہے, وہ لکھ لیں, اپنا نام اور فون نمبر اس پہ لکھ کر, ایڈریس لکھ کر مدنی تربیت گاہ پر جمع کروا دیں. اب یہ ضروری نہیں کہ مجھے سب کا سلام پہنچ جائے اور میں ساری پرچیاں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں, لیکن یہ کہ شاید آپ کو کچھ یوں ہوگا, آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں میں نے پرچی لکھ کر جمع کروا دی تھی, کیونکہ مجھ پر تو کچھ بھی واجب نہیں ہے نا کہ وہ ان مانو کر کے جس نے سلام بولا میں اس کو اس سے ملوں جا کر کے, ہاں بھائی فرمائیے اور کس نے سلام کہا ہے. تو ایسے موقع پر بس وہ چپ چاپ سن لینا چاہیے یا صورتحال بیان کر دینی چاہیے. اب سب کو صورتحال بھی تو پتہ نہیں ہوتی نا کہ وہاں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا, ملاقات کرنا اور سلام کہنا, تو اس لیے بھی وہ آزمائش ہوتی ہے. اب آپ کو پتا چل گیا, جن جن کو پتا چل گیا تو وہ ان سے کہہ دے کہ بہت مشکل ہے میرے لیے کہ میں مطلب سلام پہنچا سکوں. رش ہوتا ہے کہ اگر ملاقات ہو بھی گئی تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اجلت جلدی جلدی میں مجھے یاد ہی نہ رہے, تو یوں کہہ کر اس کو بیچ کی بات کر لیں. کوشش کروں گا یہ نہ کہیں کہ پھر کوشش کرنا واجب ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کوشش کرنا, ہاں میں کوشش کروں گا آؤں گا, اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کون کوشش کرتا ہے. ارے کوشش, آپ کوشش کریں گے تو کھانا کھائیں گے نا, کوشش کریں گے تو سحری کریں گے نا, کوشش کریں گے تو آخر تک بیٹھے رہیں گے, کوشش نہیں کریں گے اٹھ کر چلے جائیں گے. تو کوشش کرنے سے مطلب یہ خلاصی نہیں ہوگی آپ کی, وہ تقریباً بات, بلکہ بات شاید بڑھ جائے گی کوشش کروں گا کہنے سے, کہ کوشش کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے.
باپا جس وقت کہا اس وقت ذہن تھا کوشش کروں گا, یہاں آیا اسباب نہیں پائے تو
ہاں, وہ اس پر کوئی مطلب یعنی کہ گناہ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو, یا اس کو یوں ہوگا میں کوشش کروں گا تو ترکیب بن جائے گی میری, اور بیچارے کی نہیں بنی, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ میرے لیے دعا کی کہ نہیں, میرا سلام پوچھا کہ نہیں, اس سے آدمی شرمندہ ہوتا ہے, یا بعض اوقات پھر وہ جھوٹ بول لے گا, پورا امکان ہوتا ہے مروت میں وہ جھوٹ بول دے گا. پوچھنا گناہ نہیں ہے, لیکن یہ پوچھنا سامنے والے کو گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے, اس لیے سامنے والے کی ہمدردی کی جائے کہ بیچارہ کہیں ہاں نہ بول دے مروت میں, اور مروت میں ہاں بولا کہ یار نہیں تو یہ لیکچر دے گا میرے کو, تو گناہ گار ہوگا, ہاں جھوٹ, یہ جھوٹ ہی کہلائے گا, میرے لیے دعا کی تھی. اب اس میں بھی آدمی بھول جاتا ہے, میرے لیے نام لے کر دعا کی تھی کہ نہیں, بھول جاتا ہے آدمی. یا عمرے کے لیے جاتے ہیں جو مدینہ شریف جاتے ہیں, ان کو تو اتنے بولتے ہوں گے دعا کرنا, میرا نام لے کر دعا کرنا, پھر جو اس کے لیے مسائل ہوتے ہوں گے, حاجی صاحب کے لیے مسائل ہوتے ہوں گے, خدا جانے بیچارے کو دن میں کتنی بار ہو سکتا ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہو. تو اس لیے جھوٹ نہ بولے, بول دے کہ میں اب بھول گیا تھا, اور میں یا سب کے لیے دعا کی ہے سارے مسلمانوں کے لیے، تو یہ کہہ دے کہ میں نے تو سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے، اس میں آپ بھی آ گئے، آپ بھی مسلمان ہیں. یوں کر کے مطلب ترکیب بنائی جا سکتی ہے. اچھا یہ بھی بولتے ہیں ہمارے اسپیشل دعا کرنا. اب یہ انگریز مسلط ہوتا جا رہا ہے، پہلے خصوصی دعا کہتے تھے ہمارے لیے خصوصی دعا کرنا، اب کچھ خصوصی دعا کا کہہ رہے ہیں ابھی، کچھ میری اردو ابھی زندہ ہے، کچھ وہ اسپیشل. یہ پنجابی بولیں گے اسپیشل، غیر پنجابی بولیں گے اسپیشل دعا کرنا. تو یہ کیا ہوتی ہے اسپیشل دعا؟ جب کسی کو اسپیشل دعا کا بولو تو اس کو سمجھا بھی دیا کرو یہ ہوتا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اس میں اسپیشل، خصوصی، تو پھر عمومی. خصوصی کے بعد پھر عمومی کس کیا دعا؟ تو یہ شاید خصوصی کا معنی یہی لیتے ہوں گے کہ الگ سے اہتمام کے ساتھ میرا نام لے کر میرے لیے دعا مانگی جائے. ہو سکتا ہے یہ تو کون کر سکتا ہے، خصوصاً جس کے ملنے والے بہت سارے ہوں، اس کے لیے تو آزمائش مانا گیا. میرے خیال میں یہ میرے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زبان پر چڑھا ہوا ہی ہوتا ہے خصوصی، سب کو بولتے ہوں گے میرے لیے خصوصی دعا کرنا. اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھنا. یہ کہہ کر بھی چلو بندہ چھوٹا، اس نے سنا وہ چھوٹا اگر اس نے ہاں نہیں کہا تو، لیکن بعد میں پوچھنا جو ہے نا دعا مانگی کہ نہیں میرا نام لے کر، یہ واقعی بولتا ہوں بہت آزمائش ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم.
شہزادی کون ہے سیدہ زہرا، شہزادی کون ہے سیدہ زہرا، عفت کا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا شرف گا سے گے ان کو، شرف گا سے گے ان کو دامن زغرا سے نسبت کا.
شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا رہا تھا. آپ نے پوچھا اے نوجوان اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس میں شراب کی بوتل ہے، ظاہر سامنے امیر المومنین ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روب، ایک دبدبا، اس زمانے میں بھی جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے تو لوگ یعنی مجرم جو ہے بالخصوص وہ تھر تھر کانپا کرتے تھے، اور اب شراب کی بوتل اور امیر المومنین سامنے ہیں. اب اس نوجوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یعنی اس نے ہاتھ نہ اٹھائے، اس نے کوئی با آواز بلند دعا نہ کی، دل ہی دل میں دعا مانگی. اور اس کس انداز سے، کیا رقت قلبی کا عالم تھا، اس نے کہا اے اللہ مجھے حضرت عمر فاروق کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا. اس نوجوان نے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا؟ امیر المومنین سے کہتا ہے امیر المومنین یہ سرکہ ہے، یعنی شراب کی بوتل چھپائے کہتا یہ سرکہ ہے. اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے دکھاؤ. اب ذرا سوچے کہ شراب چھپائی ہوئی ہے، کہہ تو دیا سرکہ ہے اور آپ نے فرمایا دکھاؤ. تو اب اس نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل آگے کی، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ دعا جو دل سے مانگی گئی، وہ دعا جو رقت قلبی سے مانگی گئی، دل کی حضوری سے مانگی گئی، اس کا اثر دیکھیں کہ وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی.
عرض یہ کرنی تھی کہ بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے تو اس میں اجتماعی طور پر جب دعا مانگتا ہے خاص طور پر تو رونے کی کیفیت بن جاتی ہے, لیکن جب انسان تنہائی میں مانگتا ہے تو یہ کیفیت نہیں بنتی. تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل, یہ کیفیت دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی برکت, اجتماع کی برکت, ایک ماحول ایسا بنتا ہے کہ انسان پر کرکت تاری ہو جاتی ہے, آنسو بہ نکلتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو چلیں یہ تو اچھی بات ہے, لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ذرا رونے والا بن جاؤں, آنسو بہاؤں, لوگ میری تعریف کریں, اکیلے میں بالکل بے توجہی سے دعا مانگ رہا ہے, تو یہاں تو اب یہ ریاکاری والی, دکھلاوے والی صورت آ جائے گی. اور یہ مضموم ہے یقیناً, یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہاں ایک بڑا الٹا معاملہ بھی کتاب میں میں نے پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے میں بڑا گرگڑاتے ہیں, رونے والی صورت بھی بناتے ہیں, لیکن جب لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو شرم آنے لگتی ہے کہ نہیں یار مجھے روتے ہوئے دیکھیں گے تو کیسا لگے گا. تو یہاں اس کو تکبر کہا گیا, یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. رب کی بارگاہ میں گرگڑائیں, سب کے سامنے بھی روئیں, اکیلے میں بھی روئیں, التجا ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو, اپنے عجز کا اظہار ہو کہ میں کچھ بھی نہیں مولا, سب تو ہی کچھ ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ انداز اختیار ہوگا تو یقیناً اس میں ہر بار اس کو برا نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے اسد بھائی اگر بجنے میں رونا آتا ہے؟
جی یہ جو دوسری صورت آپ نے بیان کی اس کو اسی کتاب میں امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے میں رو رہا ہے اور گریہ زاری کر رہا ہے اور اس کی جو چہرہ ہے وہ خاشعانہ ہے, اب کسی کے آنے پر وہ اپنے آپ کو نارمل کر لیتا ہے تو یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں تکبر ہے اور بہت برا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا, اپنے عجز کا اس طرح سے اظہار کرنا, یہ تو ہزارہا عزتوں کا مجموعہ ہے. یہ کیوں گمان کرتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں یوں اگر روں گا تو دیکھنے والا میرے بارے میں کیا سمجھے گا؟ بلکہ اعلی حضرت نے یہ الفاظ جو وہاں پہ,
اچھا لیکن جو سوال تھا وہ جواب درست ہے کہ اگر مجمع میں روتا ہے کوئی اور اکیلے میں نہیں روتا تو اس کی وہی دو صورتیں بنی.
دونوں ہی صورتیں ہیں اور نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جو آپ نے پہلی بات بیان کی یہ تو بہت تجربے کی بات ہے, یعنی مجرب ہے کہ جب مجمع میں بندہ ہوتا ہے, ہمارا بھی تجربہ ہے آپ کا بھی ہوگا کہ جب ماشاء اللہ کسی ایک کے رونے کے صدقے سب کو رونا نصیب ہو جاتا ہے. بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام پر احوال ظاہر ہوتے ہیں, اب اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرکز الاولیاء کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء کے اندر کسی گھر میں جو ہے وہ آرام فرماتے ہیں, رات کا وقت تھا تو پچھلے پہر رب عزوجل کی بارگاہ میں انہوں نے عبادت شروع کی. اب ان پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی. اچھا وہ گھر کے اندر ہیں, کمرے کے اندر ہیں, اس وجدانی کیفیت کا یہ عالم ظاہر ہوا کہ سارے گھر کے افراد پہلے اٹھنا شروع ہو گئے, جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے,
صحیح ہے,
ان پر بھی کیفیت طاری سرور کی. اب پھر آہستہ آہستہ جو اڑوس پڑوس کے لوگ تھے وہ بیدار ہونا شروع ہوئے, یہاں تک کہ پورا محلہ اس گھر کی طرف کھینچتا چلا آیا. تو بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ یہ بزرگوں کے جو احوال ہوتے ہیں وہ ایک دائرے کی طرح, جیسے پانی میں پتھر ڈالیں آپ تو ایک سرکل جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے نا, اس کا گھیراؤ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے پر کوئی نوازشات ہوتی ہیں, اس پر کوئی خاص کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے عظمت مرتبے اور حال کے مطابق اس کا اثر جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے. اور اس کے بہت سارے مثالیں ہیں. تو یہی ہم گمان کریں گے کہ جب ہم مجمعے کے اندر ہوتے ہیں تو میرے لیے سننے ایک نیت فرماتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, مسلمانوں کی قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. یہ جو اجتماع کے اندر ہم نیت کرتے ہیں تو ایسی نیت نہیں ہے کہ الفاظ ہیں, بلکہ مسلمان کے جو قرب کی برکتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی اچھی کیفیت کا اثر جو ہے وہ دوسروں پر ظاہر ہوتا ہے. تو دل کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. مجمع کے سامنے جو رو رہا ہے اگر واقعی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز سے رو رہا ہے تو بڑی سعادت کی بات.
مجھے ایک بات یاد آ گئی, الحمدللہ جب حرمین طیبین ایک قافلے میں گیا تھا, ہمارے ایک امیر قافلہ تھے اسلام بھائی, ہمارے بہت پرانے اسلام, وہ کہتے یار کوئی چنگاری ساتھ ہونی چاہیے. تو کبھی کبھی کسی ایک کی جو رونا ہوتا ہے نا, کوئی رکت والا ایک ساتھ ہو تو سب کو آگ لگا دے.
بالکل.
تو وہ اس کا رونا طواف میں ایک اسلام بھائی رو پڑے تو پھر سارے قافلے پر, تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ مجمع, دیکھیں یہ بھی ایک فائدہ ہے اجتماعات میں آنے کا, وہاں نیت کی ڈیپینڈ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے روئے کہ جناب میں بڑا رونے والا اور اکیلے میں غفلت سے دعا ہو, تو یہاں یہ ریاکاری والی بات ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوتوں میں بھی رونا نصیب فرمائے, جلوتوں میں بھی رونا نصیب فرمائے.
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بسم اللہ الذی لا یقدر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ وعلی برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ
رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا دل کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا دل کھلا ہے رمضان آ گیا ہے
حال کے اوپر یوں ہاتھ بڑا کر توڑے رکتی گئی آپٹا وغیرہ گر کر تال میں گرے ورنہ دسترخوان میں گر کر ضائع ہو سکتا کوئی کھانے کا ذرہ ضائع نہ ہو حدیث سے باغ میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے
رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے
رمضان 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 رمضان
ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مزین سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے
الحمدللہ عز و جل صلات is a very great form of showing your humility and humbleness in the court of Allah Azza wa Jal. Whether the salat is fard or wajib or sunnat-e-muakkada or sunnat-e-ghair-muakkada or nawafil, tahajjud or taraweeh, every type of namaz and every type of salat is a great link of a servant, a slave with the master, a great link of creation with the creator. And this is actually a kind of communication that a slave has with his master, creation has with his creator.
Subhanallah. Yes, Ramadan is one of the best times actually. Increased ibadat in the form of recitation of the glorious Quran, in the form of optional ibadat like salah, taraweeh, etc. Our Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an, he would perform salah and he would recite the glorious Quran in the month of Ramadan. He would recite the glorious Quran 61 times. 61 times he would complete the glorious Quran in the month of Ramadan.
Subhanallah.
Amazing, really. 30 times during the day, 30 at night, and one during the Taraweeh Salah itself. So this shows the attachment that they used to have the true enjoyment actually when performing Salah, when reading Quran, which we are lacking actually. We must take lessons from these great people's lives.
Hum dekhte hain ki log masjid mein aate hain, but they are still doing evil things. بری چیزیں پھر بھی کر رہے ہیں ویسے ہی لگے ہوئے ہیں تو اس کا ریزن جو ہے وہ کیا ہے
سی فرسٹ آف آل وی مسٹ بلیو اینڈ دس از پارٹ آف آور عقیدہ وٹ ایور از بینگ سیڈ بائی اللہ عز و جل ان قرآن کریم از نتھنگ بٹ ٹروتھ and it is ultimate truth. There cannot be more truth than this truth.
Subhanallah.
Which is mentioned in Quran Kareem. So if Allah Azza wa Jal has said, Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, surely salat prohibits from shamelessness and from evil, then indeed it does. But of course, what is being said here, salat prohibits or salat stops you. So salat is that, namaz is that, which is performed according to the rules and regulations which are set by Sharia. There are so many people who do not even know how to read Quran properly. Their qirat of Quran is not correct. So they're not reading namaz. And then they expect to get the result. It's not going to happen.
Allahu Akbar.
There are so many people that they don't know the rules of Tahara. They don't know how to make ghusl, so they're not even park. You know, in that condition they're reading their salat. How would the effect of salat would be shown from their personalities or from their character? You know, if person is eating haram, you know, doing haram things, you know, consuming haram, wearing haram, and with that condition he comes and he reads namaz and he expects that namaz should, you know, show its effect on him. That's not going to happen. A person, you know, look at a woman and he developed desire for her. And it was carnal desire, and he wanted to fulfill, you know, his carnal need with that woman. And he made some advances to suggest that this is my intention. And she was a pious lady and she was wife of an alim and imam. She said, okay, let me go and discuss with my husband. She was honest. She went and told her husband that there was a man who approached me with this intention. So he was also a very, you know, level-headed, balanced, educated person. He said, okay, tell him that I'm the imam of masjid and he must read, you know, 40 days namaz behind me with jamaat, and then we will talk about it. And because his desire was so strong to have that woman, so he said, okay, well, I'm ready to do that. So he started reading namaz. And when he started reading namaz, after 40 days, the husband of that woman, that Imam Sahib, asked him, what is your feeling? So he said, I don't need that woman anymore.
Allahu.
Because, you know, see, what happened? The namaz took shamelessness away from him. You know, the indecent behavior, namaz took away from him. So he realized that, I can't do this. You know, this is not right.
Ramazan, 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 Ramazan.